فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ،
علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبيين، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ ضیاء درود و سلام کے رسالے سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر ایک، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
کہا گیا کہ رجب کا جو مہینہ ہے یہ عبادت کا بیج بونے کا مہینہ بیان کیا گیا، کیونکہ عادت تو حضور ہوتی نہیں ہے یوں عبادت کر لینے کی یا عبادت میں وقت گزار لینے کی۔ اب چاند نظر آ گیا تو اب وہ ایسا ہو نہیں کہ یوں کروٹ لی تو عبادت گزار ہو جائیں گے، نہیں یوں کروٹ لی تو بھی تھوڑا کچھ اور ہو جائیں گے۔ وہ جو عادت نہیں ہے عبادت کے طرف آنے کی، مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کی، مسجد میں وقت گزارنے کی، یا تسبیحات وغیرہ پڑھنے کی، درود و سلام پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی، یا حقوق العباد، دل جوئی، خیر خائی، مسکراہٹ، مسواک کا بے استعمال، نیک اعمال کا رسالہ وغیرہ، تو اب یہ عادت کیسے یوں مطلب کہ چاند نظر آتے ہی یوں ہو جائے، تو تھوڑا اس کا وہ کروائے نا کہ تھوڑا ہم آ جائیں اس طرف۔
اللہ اکبر۔ یہ ایسے موقع پر جو یہ مبارک مہینے آتے ہیں، مبارک دن آتے ہیں، تو یہ جن کی سوچ مذہبی ہوتی ہے خصوصاً، ان میں تھوڑا ان کے یوں دل میں نرمی پائی جاتی ہے اور دین کی طرف رجحان بڑھ جاتا ہے۔ میں اپنا پرانا دور یاد کر رہا تھا کہ میں دیکھتا تھا لوگوں کو کہ جو ننگے سر گھومتے ہوتے تھے نا، رمضان میں ان کے سر پہ ٹوپی آ جاتی تھی۔ جو پرانی دیکھی ہوئی بات کر رہا ہوں، اب تو خدا جانے کیا پوزیشن ہے، اب کہاں ٹوپی، اور اب تو سوچے ہی تبدیل ہو گئی، اللہ رحم کرے۔ تو یوں فرق ایک نظر آتا تھا لوگوں میں۔ اب ہم چونکہ الحمدللہ مذہبی سوچ تو اللہ نے عطا کی ہے، ہم جمع جبھی تو ہیں ورنہ جمع ہی نہ ہوتے ہیں مدنی مذاکرے میں۔ تو جو نمازیں پڑھتے ہیں تو وہ تو نمازیں جاری رکھے، مزید اچھی طرح پڑھیں۔ مثال کے طور پر اگر جماعت میں کوتاہی تھی تو وہ کوتاہی ختم ہو جائے، اور اگر جان بوجھ کر کوتاہی تھی اور واجب چھوٹتا تھا تو خیر اس کی تو توبہ بھی ضروری ہے، توبہ بھی کرے۔ درود شریف کم پڑھتا تھا زیادہ پڑھ لے، ہاتھ میں وہ ڈیجیٹل تسبیح اگر رکھنے کی ترکیب بن جائے نا، یہ ہو ہاتھ میں، تو پھر کھائی نہ کھائی یاد آنے پر، یاد ہو نہ ہو تو بھی بعض اوقات یہ ہاتھ چلتا رہتا ہے، تو وہ درود شریف آدمی پڑھتا رہے درود شریف پڑھتے رہے، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، کچھ نہ کچھ ذکر و درود کرنے کے لیے یہ تسبیح ہے، اس کا میں نے نوٹ کیا آلہ ہے۔ یہ ہاتھ میں ہوتی ہے تو پڑھنے کی طرف توجہ جاتی ہے، نہیں ہوتی تو بعض اوقات غفلت بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ کوشش فرمائیں، اس میں کئی طرح کی تسبیح آ گئی ہے، پہلے تو لکڑی کی تسبیح یا پلاسٹک کی تسبیح رکھتے تھے تو بہت بڑی ہوتی تھی اور وہ نظر آتی تھی اچھی طرح، تو اب یہ تسبیح اسٹیل کی تسبیح پہلے چلی، وہ بھی مہنگی بہت ہوتی تھی اور نظر بھی آتی تھی، گرتی تھی تو بعض اوقات پھر ٹوٹ پھوٹ جاتی تھی، کام نہیں دیتی تھی۔ اب یہ آ گئی مطلب ڈیجیٹل تسبیح، وہ ڈیجیٹل نہیں ہوتی تھی اسٹیل کی، تو یہ ڈیجیٹل ہے، سیل سے چلتی ہے، تو سیل خراب ہو گیا تو پھر دوبارہ لگ جاتا ہوگا، دکاندار ڈال لیتے ہوں گے۔ اب اور بھی طرح طرح کی آ گئی ہے، تو رنگ جیسی تسبیح آ گئی ہیں، پتہ ہی نہ چلے، اسی کو زیادہ تر توجہ نہ دے تو انگوٹھی کی طرح ہوتی ہے، اور پڑھتے رہے آدمی, تو جون سی بھی آپ رکھنا چاہیں. میں نے دیکھا ماشاءاللہ جو جائز جذبے والے ہوتے, کار چلاتے ہوتے ہیں, ان کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے, تسبیح چل رہی ہوتی ہے اور کار بھی چل رہی ہوتی ہے, دونوں اپنا اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح مطلب یہ کہ عادت اگر بنا لیں, ماشاءاللہ ہمارے عیسائی بھائیوں میں یہ رجحان تو ہے تسبیح کا, یہ رکھتے ہیں تسبیح, ایک تعداد ہے جو رکھتی ہے, جیب ورنہ جیب میں رکھتے ہیں, کبھی ہاتھ میں رکھتے ہیں, تو جیب میں بھی ہوگی تو ہاتھ میں آئے گی نا, اب جیب میں بھی نہیں ہوگی تو ہاتھ میں آئے گی کہاں سے. اسی طرح مسواک میں اگر کوتاہی تھی تو اپنے ساتھ یہ مسواک کی بھی ترکیب کر لی جائے اور یہ شروع کر دیا جائے. مسواک کرنا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو تو کارے ثواب اور عبادت ہے, بلکہ عبادت میں یہ مزید برکتیں ڈالتا ہے مسواک, کہ ویسے نماز پڑھو تو ایک نماز کا ثواب اپنی جگہ پر ہے ہی ہے, اور مسواک کے ساتھ کرو تو مختلف اس کے روایتیں, جو نماز مسواک کے ساتھ پڑھی گئی وہ بغیر مسواک کی 70 نمازوں سے بھی بہتر ہے, 70 نمازوں سے بہتر ہے. اب آپ مسواک کی سستی کر گئے تو ایک نماز ہوئی نا, جیسے ایک کا ملا, اب مسواک کر لی 70 ٹائم, اگر آپ کے محلے میں جو دکان ہے اس پر آپ کو نفع جو ہے سمجھو کہ 10% ملتا ہے, اور اگر کوئی بتائے کہ بھائی وہ فلاں علاقے میں اگر دکان لے لو اور مل بھی رہی ہے, زیادہ مہنگی بھی نہیں ہے, مگر ادھر جو ہے نا آپ کو 25% نفع ملے گا, ایسی وہاں مطلب ماحول اس طرح کا ہے, تو آپ پریشان ہو جاؤ گے کہ یار جلدی میری دکان بکے نہیں میں وہاں کود جاؤں, تو وہاں دکان آپ لیں گے, ورنہ ادھار سدھار کر کے بھی کوشش کر کے آپ بولیں گے آپ نے لے لیتے 25% ملے گا, 10 کا 25%, تو کتنا کچھ زیادہ نہیں ہوا نا, ڈبل سے کچھ زیادہ ہوا, آدھا اور زیادہ ہوا, یہ تو 70 گنا 70 ٹائم, اور آپ سستی کرتے ہوئے کیسے آدمی ہو, بیپاری بنو نا, نیکیوں کے بیپاری, سنتوں کے بیپاری. تو یہ تجارت کے مہینے, کمائی کے مہینے آ گئے, تو اس میں ہوشیار خبردار, شیطان کو بھگا دو, رب اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ, اللہ پاک دل لگا دے گا. شروع میں ہو سکتا ہے بے دلی ہوگی, وہ شیطان نفس یہ سب آڑے تو آئیں گے, یہ آپ کو کرنے نہیں دیں گے, لیکن آپ نے بھی کر کے دکھانا ہے انشاءاللہ. اگر پچھلے مہینوں میں قافلے میں سفر نہیں کیا, رجب شریف میں تو کر ہی لیں آپ, عبادت کا مہینہ ہے انشاءاللہ, بہت ثواب ملے گا رجب شریف میں, تو ثواب کا اجر بھی بڑھا دیا جاتا ہے نا, تو انشاءاللہ اس میں اور برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی. تو یوں اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے, ایسا دل لگا دے گا ہمارا اور اللہ وہ راضی بھی ہو جائے ہم سے, اور جو بھی کرنا رب کی رضا کے لیے کرنا ہے, اس کو اس کو سنانے کے لیے نہیں کرنا, ٹھیک ہے. انشاءاللہ الکریم, فرامین آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, نمبر ایک, مسواک کر کے 2 رکعتیں پڑھنا بغیر مسواک کی 70 رکعتوں سے افضل ہے. نمبر دو, مسواک کے ساتھ نماز پڑھنا بغیر مسواک کے نماز پڑھنے سے 70 گنا افضل ہے. نمبر تین, مسواک کرو, مسواک کرو, میرے پاس پیلے دانت لے کر نہ آیا کرو. نمبر چار, مسواک میں موت کے سوا ہر مرض سے شفا ہے. نمبر پانچ, اگر مجھے اپنی امت کی مشقت و دشواری کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کو ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا. تو یہ روایتیں مسواک شریف کے فضائل نامی رسالہ مکتبۃ المدینہ کا مختصر سا رسالہ ہے, اس میں سے لی گئی ہیں, یہ رسالہ آپ پڑھ لیجیے, جنہوں نے نہیں پڑھا وہ ضرور پڑھیں. اور اب بس آپ یہ مسواک آپ کی جس کو بولتے ہیں قبر میں جانی چاہیے, ہر وقت آپ کے ساتھ ہو, مسواک کی چیپ اگر بنا سکتے ہیں تو آگے جیب کا رواج ہی ختم ہو گیا, مشکل ہی ہے. تو جو بھی مسواک اب رکھنے کی سستی ہوتی ہوگی کہ رکھے کہاں, ساتھ میں مسواک, اب نماز جا رہے گھر میں تو نہیں پڑھتے, مسجدوں میں پڑھتے ہیں, ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے تو وضو کرنے کی ضرورت پڑے گی, تو مسواک تو ساتھ رکھنا یہ ایک کام ہے. جیب ہوتی نا آگے تو اس میں مسواک کی چھوٹی جیبیاں بن جاتی, چھوٹی دیکھنے میں جیب کی تصویر ہے, بڑی بڑا جیب یہ بڑا نا, جو نوٹ رکھے ہیں جس میں یہ چھوٹا جیب جیبیا, جس میں آقا کی سنت سجائیں وہ جیب, ٹھیک ہے نا. تو اپنی جیب بنائیں مسواک کی, तो इस तरह हमने इसीलिए बनाई है। देखा देखी कौम ने बनाई तो सही, अब कोई कलम रखता है, कोई इसमें अपना कंघा रखता है। अरे भाई यार, ये मिसवाक की जेब चीज में क्या क्या रख रहे हो? तो चलो कलम साथ में रखनी है, कुछ कंघी रखनी है तो मिसवाक भी तो रखो ना। फोकियत तो मिसवाक पे ले, बाकी जिमनन इसके साए में अगर कोई चीज रखनी है तो रख लो। तो इंशाल्लाह ये बहारें भी आएंगी, इंशाल्लाह बहारें थी लेकिन अब वो सिमटती जा रही हैं, वो हालात बदलते जा रहे हैं। शायद ये सोशल मीडिया ने भी इसमें हो सकता है किरदार दिखाया हो अपना। अब मिसवाक में शर्माते, मैं तो मिसवाक नजर आती तो खुश होता हूँ कि ये तरकीब का सामान है, कि मुझसे जो मोहब्बत करते हो बोले आपने कोई मिसवाक रखनी चाहिए। मिसवाक रखता भी तरकीब के लिए, वैसे मैं हर जगह मस्जिदों में तो जा नहीं सकता, मेरा सिक्योरिटी इशू है, मैं बार बार तो इधर उधर जाता नहीं ना। मस्जिदों को वजू खानों पर नौबत आती है आम लोगों के साथ वजू की, इल्ला माशाल्लाह। तो घर में ही वजू करना होता है, या फैजान मदीना में होता हूँ तो मेरा कमरा अलग है तो उसमें वजू खाना है, और मेरे पास मिसवाक ही नहीं, मिसवाकें होती हैं मेरे घर में, मिसवाकें हैं मेरी, मतलब यानी कि फैजान मदीना में मेरे कमर जो भी वजू खाना हो उसमें मिसवाकें, जहाँ यहाँ आया हूँ यहाँ भी मिसवाकें। एक बार मेरे जेब में 2 मिसवाकें थी तो एयरपोर्ट पर किसी ने मुझे छेड़ा, बोला ना 2 मिसवाकें क्या करोगे, उसने डाड़ में से बोला, मैं समझ गया था कि मेरा मजाक उड़ा रहा है। तो अपनी लड़ाई की दाऊद इस्लाम ने लड़ाई तो सिखाई नहीं है ना, बनाई सिखाई है, बनाओ। तो मैंने मतलब संजीदगी से कहा कि सफर है, हो सकता है कोई मिसवाक अगर एक गुम भी हो जाए तो अपने पास दूसरी मिसवाक हो ना। अब इसके पास क्या जवाब, अब मौलाना जरा चिड़ता, अब मजाक उड़ाता है, मुझे क्या समझा पागल समझता है, तो उसकी फीस उसको पगार मिल जाता है उसका, वो खुश हो जाता है कि मौलाना इसको छेड़ा ना, मौलाना आ गया जोश में गया वहां से उड़ गया। तो ऐसा कभी भी हम लोगों को जो छेड़ते हैं ना तो छेड़ना नहीं चाहिए, ये इससे इनकी हौसला अफजाई होती है, आप संजीदा रहेंगे तो नाक इनकी कटेगी, आप शोर शार करोगे नाक आपकी कटेगी, इतने में समझ जाओ। ये वो गुरु की बात मैंने आपको बताई है। एक बार मैं बहुत पहले अपना काम कर रहा था, कुछ बैठा हुआ था, मेहनत मजदूरियां तो की है मैंने, तो एक छोकरा आया 10-12 साल का लड़का था, वो मुझे देखकर तो क्या सुनी मुल्ला देख कर, मैंने कुछ भी नहीं बोला उसको, मैंने खाली उसको देखा, फिर बोला मुल्ला, फिर मैंने देखा उसको, वो आंखें भी नहीं चढ़ाई ना, आंखें निकाली, खाली नॉर्मली देखा। अब यकीन माने उसको दहशत तारी हो गई, वो घबराया, पहले उछला कूदा और भाग खड़ा हुआ, यानी उसको ये खौफ बैठ गया होगा ये मुल्ला भी उठेगा मुझे खा जाएगा, ये कोई बोलता ही नहीं है यार। तो खामोशी जो है ना, खामोशी ये बगैर सल्तनत की हैबत है, बादशाह के बगैर ये रोब है क्या? पुलिस वाले का असलहा देखकर लोग डरते हैं ना, ये वर्दी देखकर डरते हैं, और जो कुछ नहीं बोलता उसे कामा का डरते हैं कि यार ये अभी कुछ कर डालेगा, करना मैंने भी कुछ नहीं था, ना मैंने खाना था, ना इसके पीछे दौड़ना था, ना मारना था, ना इसको गाली गलौज की, तो अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से आदत नहीं है, कुछ भी नहीं करना था, लेकिन उस पर रोब पड़ गया खामोशी का। मन समत नजा, हदीस पाक है, जो चुप रहा उसने नजात पाई। अल्लाह हमें जबान का, आंखों का, हर उज्व का कुफले मदीना नसीब फरमा दे, कि हम उसको शरीयत के मुताबिक ही इस्तेमाल करें, काश ऐसे हो जाए। और भी इसके बहुत फवायद हैं, कि मिसवाक का जो आदि होगा वो कलमा पढ़ नसीब होगा मरते वक्त, और जो अफीम का नशे का आदि होगा उसको माज़ल्ला ये खौफ है कि कलमा नसीब ना हो, ईमान नसीब ना हो मरते वक्त, वो खतरा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मिसवाक सब अपने पास रखकर हमेशा रखा करें। ये तो आज मौका मिला तो सवाल हुआ, तो मैंने तरगीबन कि चलो इबादत तो कैसे इबादत, तो ये यूँ ये भी इबादत है, तस्बीह पढ़ने के लिए रखना ये भी इबादत, क्या पढ़ते हैं जबकि इसमें अच्छा, रिया के लिए रखी तो हलाकत, दिखाने के लिए लोगों के लिए रखी तो फिर मुश्किल है, ठीक है ना मामला। तो अल्लाह की रिजा के लिए इस तरह के काम जो मुख्तसर है, जो ज़्यादा मुश्किल नहीं। सुन्नतों की तरगीब कम थी, असर की सुन्नतें चली जाती थी, ईशा की सुन्नतें पढ़ने की आदत नहीं थी, तो इस पर तवज्जो दें कि 4 रकअत सुन्नत कबलिया हम ये भी पढ़ लिया करें। इस तरह अवाबीन की आदत नहीं थी, अब अवाबीन की आदत डालें कि मगरिब के बाद 6 रकअतें पढ़नी है, 2 सुन्नतें, फिर 2 नफल, इसके बाद 2 नफल, तो ये अवाबीन, توبہ کرنے والوں کی نماز کے اس کو مطلب اس فرضوں کے بعد یہ چھ رکعت پڑھنی ہے. اس دوران کوئی بھی بری بات نہ کرے اگر تو 12 سال کی عبادت کا ثواب ہے. اس طرح کی فضیلت ہے اس میں. اس طرح مطلب یہ کہ اور نمازیں ہیں, تہجد کی عادت نہیں تھی تو تہجد کی عادت ڈالیں. ہم تو عبادت کے مہینے عبادت کا بیج بونا ہے. ہر وقت باوضو نہیں رہتے تھے تو اب باوضو رہنے کے لیے کوئی ذہن بنائیں کہ بھائی وضو رکھا کریں, جتنا آپ نبھا سکے جتنا ممکن ہو بندہ وضو رکھے. باوضو ہر وقت گویا عبادت میں ایک اللہ کی رضا کے لیے وضو کیے ہوئے. اچھا نفل روزے جن کے لیے ممکن ہے الحمدللہ ایک تعداد ہے. رمضان شریف تو فرض ہے ہی روزے, اس کے پہلے شعبان اور رجب دونوں مہینے کے پورے رکھتے تھے تو روزہ دار بھی ہر وقت عبادت میں. تو یہ عبادت کا بیج بونے کا مہینہ, اس میں خوب عبادت کی تخم ریزی کی جائے, بیج بویا جائے. اور شعبان المعظم میں اس کو آبیاری کرنے کا مہینہ ہے. یعنی اس کو مطلب یہ بیج تو ڈال دیے, جیسے اب شعبان میں اس کو پانی دے تاکہ یہ پودا نکلے درخت بنے. تو آبیاری ہوگی آنسوؤں سے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں روئے گڑ گڑائے عبادت کی قبولیت کے لیے, گناہوں سے معافی کرتا رہے. تو یہ رونے کا مہینہ ہے شعبان, ان مانو کر کہ یہ پانی ڈالنے کا مہینہ آبیاری کا مہینہ ہے. اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے کہ اس میں مغفرت کی فصل انشاءاللہ ہم کاٹیں گے, آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. تو اب یہ تینوں مہینے کنٹینیو یہ عبادت کا مہینے آ گئے, دل میں تو بڑی خوشی داخل ہو گئی. میں تو انتظار کرتا ہوں اتنے دن رہ گئے, رجب آ رہا ہے, شعبان آ رہا ہے, تو رمضان آ رہا ہے. تو یہ لیجئے رمضان کے مین انٹرنس میں ہم داخل ہو گئے الحمدللہ. انشاءاللہ رجب کے بعد شعبان, یہ بھی بڑا مقدس مہینہ ہے اور انشاءاللہ اس میں بھی انشاءاللہ عبادتیں کی جائیں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرے اہل سنت یہ ارشاد فرمائیے, روحانی سلسلے کا کیا مطلب ہے اور اس کی ابتدا کب ہوئی؟
یہاں روحانی سلسلے سے مراد یہی سمجھ میں آتا ہے کہ طریقت کا سلسلہ. تو یہ روحانی سلسلہ کب سے شروع ہوا؟ تو یوں اگر چشتیہ سلسلے کو بھی دیکھیں تو یہ سب سلسلے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوئے. تو یوں چشتیہ سلسلہ بھی آخر میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچتا ہے, ورنہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک نہیں پہنچتا نا وہ کہیں بھی نہیں پہنچتا. اصل مطلب مرکز ہی ہے. تو یہیں سے روحانیت کا یہ سلسلہ, طریقت کا سلسلہ چلا. اور یہ چلتے 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 حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا, پھر ان کے دیگر خلفاء سے چلتا ہوا اب تک چلا آ رہا ہے. اچھا سلسلہ ہے خواجہ غریب نواز, جیسے اولیاء کرام اس میں شامل ہیں الحمدللہ. چاروں سلسلے مشہور ہیں, قادری, چشتی, نقشبندی, سہروردی. ویسے ان کے ذریعے اور کئی سلسلے ہیں, مشہور سلسلے یہ چار ہیں. تو ان میں سے چشتیہ سلسلہ ایک ہے. تو یہ سب اچھے سلسلے ہیں اور ان میں سب میں اولیاء کرام ہوئے ہیں اور اولیاء کرام سے یہ نسبتیں لے کر چلتے آ رہے ہیں. اب یہ کہ بیچ میں کسی میں کوئی عملی خرابی آ جانا وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن یہ کہ سلسلہ جو ہے نا یہ اچھے سلسلے ہیں اور روحانیت سے بھرپور سلسلے ہیں. اور بزرگوں کا ان میں بس توسل ہے, بزرگوں سے بزرگوں کا فیض ہے. اور یہ سلسلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچانے والے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوشل میڈیا کی تحریر کے الفاظ کچھ یوں تھے, دل بڑا کیجئے, باتیں تو ہر کوئی بڑی کرتا ہے. امیر اہل سنت, آپ اس تحریر کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟
کیا بات ہے, دل بڑا رکھو, بڑی بڑی باتیں تو واقعی سب کرتے ہیں, میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, بلی میاؤں کرے تو باتیں بنتی ہے. تو باتیں بڑی کرتے ہیں. مجھے ماضی کا یاد آیا ہوتا کہ مجھے آنا تھا, جب یہ لیا نا مکان فیضان مدینہ کے لیے پلاٹ لیا ہم نے, ہمارا گھر تھا مسالین لیاری میں بہت دور. اب فیضان مدینہ یہاں لیتے تو لے دیا, لیکن کوئی دعوت اسلامی والے اطراف میں تو تھے نہیں جو اس کو سنبھالے, اس کو آباد کرے. بنانا بھی تھا اور آباد بھی کر رہا تھا. تو میں نے یہ ذہن بنایا کہ میں فضا نے مدینہ کے قریب مکان لوں اور یہاں آؤں تاکہ اس کو, اب یہ کہ خوش فہمی تھی کہ میں آؤں گا آباد ہوگا, میں یہاں نماز پڑھوں پڑھاؤں سوچے میں پڑھا رہا ہوں یہاں. تو خیر اب ہر ایک بال بچے بھی ہیں تو مسجد میں تو رہ نہیں سکتے ہم, اور کیا کریں تو مکان مہنگے, سر پیسے اس وقت بھی مہنگے تو تھے, اس وقت کے حساب سے مہنگے تھے, اب تو خیر وہ جو ہم نے لیا تھا وہ بھی کروڑوں کا ہو گیا, لیکن اس وقت لاکھوں کا تھا. تو کسی ایک بہت محبت والے تھے وہ مطلب آفر کرتے رہتے تھے, تو میں نے اس سے بات کی, میں آپ کو یہ دلا دوں گا, ولا دلا دوں گا, مکان مالک فلاں بنا دوں گا. خیر تو پھر ہم نے ولا وغیرہ بھی دیکھے تو 15 لاکھ تک ملتا تھا پیر کالونی میں اس وقت, اب تو میرا خیال ہے ایک صفر تو کم از کم بڑھ گیا ہوگا, 1.5 کروڑ تو ہو گیا ہوگا, ایک نہیں زیادہ صفر بڑھے نا, کئی صفر بڑھ گئے ہوں گے, اس سے بھی زیادہ ہو گیا ہوگا. خیر اس وقت کوئی 12-15 لاکھ کا دام چلتا تھا, اب ہمارے پاس اتنے پیسے کا وہ بیچ کر بھی نہ ملے اتنے پیسے. تو مجھے میرا دوست بہت سمجھدار رہا, اس نے میرے بولا کہ یہ جو جس نے آپ کو آفر کی ہے کہ میں دلا دوں گا ڈھونڈو, تو یہ خود کس طرح کے مکان میں رہتا ہے؟ میں نے کہا اس کا تو فلیٹ ہے. بولا نہیں دلائے گا, خود فلیٹ میں رہتا ہے تو وہ مغلا کا سے دلائے گا, بات بھی سمجھ میں آنے والی تھی. اب خود فٹ پاتھ پر پڑھا رہے اور اپنے کو مطلب کوارٹر دلا دے گا, سمجھو تو یہ مشکل ہے نا ذرا. تو ایسا ہی ہوا, بول بڑے بڑے تھے باتیں بڑی بڑی تھی, تو اس لیے وہ دل بڑا نہ نکلا اس کا ان مانو کر کہ اپنی اس کی جو آفر تھی وہ پوری نہیں کر سکا, آگے پیچھے ہو گیا, خاموش ہو گیا. تو اس لیے وہ دل بڑا ہونا چاہیے, باتیں بڑی بڑی ہر ایک کرتا ہے. یہ سمجھانا اس کی نیت کیا ہوگی جس نے یہ لکھا ہے مطلب سوشل میڈیا پر, ایک بات یہ بھی ہے مطلب سوچنے والی ہے کہ دل بڑا ہے تو وہ باتیں کرنے سے ظاہر نہیں ہوتا, وہ کر کے دکھانے سے ظاہر ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہمارا دل بڑا ہونا چاہیے اور باتیں بڑی بڑی نہیں ہونی چاہیے, بھلے ہم کوئی ہیں بھی مطلب کوئی تورم خان ہے بھی, تو یہ نہ بولے تو اچھا ہے, بڑی باتیں کرے گا نا تو پھر ہو سکتا ہے پٹ جائے. اسے دیکھے میں نے بڑی باتیں کرنے والے کو پٹتے دیکھا بھی ہے, اور بہت پھر رسوائی, میں یہ کر لوں, اے کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا, منہ توڑ دوں گا سر پھوڑ دوں گا, اور پھر جب اس شیر کا سبا شیر ملا تو خود ٹوٹ پھوٹ کر رہ گئے, بولتی بند ہو گئی. تو اس لیے مطلب خالی بڑی باتیں کرنے کے بجائے دل بڑا ہو, ہمت ہو, سینہ چوڑا ہو, بندہ کچھ کر سکتا ہے تو پہلے کر کے دکھا دے, لوگ بولیں گے یار اس کا دل بڑا ہے, خالی باتیں بڑی نہیں ہیں. تو یہ سمجھانے کے لیے باتیں ہیں, کسی کو دل بڑا اس کا مطلب ظلم کرنا, دل بڑا اس کو نہیں کہتے, وہ تو ظالم ہے, بے وقوف آدمی ہے, اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کر رہا ہے. تو دل بڑا عام طور پہ وہ جو سخی ہوتا ہے مالی اعتبار سے اس کو بولتے ہیں کہ یار اس کا دل بڑا ہے ماشاء اللہ, جب بھی ہم نے اس کو اشارہ کیا اس نے یہ کام کر دیا, مسجد بنا دی, مدرسہ بنا دیا, ہمارے یہ کام رکے ہوئے تھے مالی اعتبار سے, وہ دینی کام مثلاً, تو اس نے یار کام کر دیا, دل بڑا ہے اس کا. تو یوں دل بڑا ہونا چاہیے, اللہ ہم کو بڑا دل عطا کرے اور ہمیں سخی بنائے اپنے جواد محبوب کے صدقے میں صلی اللہ علیہ وسلم. سخی ہوتا ہے کہ جو خود بھی کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلاتا ہے اس میں سے, اور جواد وہ ہوتا ہے کہ خود نہیں رکھتا دوسروں کو دے دیتا ہے. تو میرے آقا جواد ہے, تم ہو جواد و کریم, تم ہو رؤوف الرحیم, بھیک ہو داتا عطا, تم پہ کروڑوں درود. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سخی بھی ہیں, سخی بھی ہیں اور جواد بھی ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اللغة العربية هي لغتي الذي أفتخر بها كل يوم.
نحتفل بيوم اللغة العربية لنحب لغتنا أكثر ونتعلم كلمات جديدة.
حروف اللغة العربية جميلة وتشكل كلمات رائعة.
لغتنا العربية تجمعنا وتعلمنا الكلام الجميل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخي، ما هو سبب ارتباط اللغة العربية بالقرآن الكريم وكيف نحافظ على جمالها ونشرها بين الأطفال؟
سيدي شيخ أمير، اہل سنت، عربی زبان کا قرآن کریم کے ساتھ خاص تعلق کیوں ہے اور ہم اس کی خوبصورتی کو کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں اور بچوں کے درمیان اسے کیسے پھیلا سکتے ہیں؟
اللہ پاک سورہ یوسف میں ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. آسان ترجمہ ہے قرآن کنز العرفان، بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی نازل فرمایا تاکہ تم سمجھو. اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل فرمایا کیونکہ عربی زبان سب زبانوں سے زیادہ فصیح ہے اور جنت میں جنتیوں کی زبان بھی عربی ہوگی. اور اسے عربی میں نازل کرنے کی ایک حکمت یہ ہے کہ تم اس کے معنی سمجھ کر ان میں غور و فکر کرو اور یہ بھی جان لو کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. یہ میں نے سیرت الجنان، تفسیر سیرت الجنان کے حوالے سے عرض کیا اور اس میں حوالہ ہے تفسیر صابی کا. تو عربی شریف جو ہے نا، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی ہے، اور اس وقت عربوں میں فصاحت و بلاغت کا زور بھی تھا اس دور میں، کفار میں بھی. تو بہرحال یہ کہ وہ قرآن جو تھا تو چونکہ ان میں فی الحال تبلیغ ہو رہی تھی، پھر عجمی بھی آئے اور دنیا بھر کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور دنیا بھر کی زبانوں میں اس کے ترجمے بھی ہوئے ہیں. تو یوں مطلب یہ کہ یہ عربی اور فصیح نے واضح صاف مطلب اور اعلیٰ درجے کی عربی ہے قرآن کی. تو یہ مطلب فصاحت کے ساتھ قرآن اترا، اور ہے فصیح تو خود عربی بھی فصیح ہے اگر صحیح بولنے والا ہو تو. اب یہ الگ بات ہے کہ عام عوام جو ہے عربی بولنے والے، یہ عربی کے کئی الفاظ بگاڑ بیٹھے، تو یہ ان کا میٹر ہے. اصل عربی جو ہے وہ فصیح ہے، فصیح و بلیغ. اور ایک ایک لفظ جو ہے نا، یعنی کہ وہ اپنے اندر بعض اوقات معانی کا سمندر لیے ہوئے ہوتا ہے. خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کلمات ہیں، جوامع الکلم آپ نے سنا ہوگا، بہت جامع کلم، یعنی ایک ایک جملے میں کئی کئی معنی، یعنی سمجھو کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. ایک ایسی عبارت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ جیسے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، یعنی اتنی جامع ہوگی اس ایک مختصر گفتگو، مختصر عبارت کے اتنے سارے معنی نکلیں گے. پھر اللہ کا کلام تو اللہ کا کلام. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بروا دوں، 70 کیملز نے اتنی تفسیریں تفسیر میں لکھ سکتا ہوں الحمدللہ اللہ کی عطا سے کہ 70 اونٹ اس سے بھر جائیں. سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ اس روایت کے تحت فرماتے ہیں، ایک اونٹ کئی من بوجھ اٹھاتا ہے اور ہر من میں کئی ہزار اجزاء یعنی حصے، اس حساب سے تقریباً 25 لاکھ جز آئے. ایک جز 20 صفحات کا ہوتا ہے، یعنی 20 پیجز کا ہوتا ہے. تو ایک اونٹ کئی من بوجھ اٹھاتا ہے اور ہر من میں کئی ہزار اجزاء، تو اس حساب سے تقریباً 25 لاکھ جز آئے ہیں. تو یہ فقط سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے، پھر باقی کلام عظیم کی کیا گنتی. میرے اعلیٰ حضرت یہ فرما رہے ہیں، مزید فرما رہے ہیں، پھر یہ علم علم علی ہے، اس کے بعد علم عمر، اس کے بعد علم صدیق کی باری، پھر علم نبی تو علم نبی ہے. غرض قرآن عظیم و فرقان کریم میں سب کچھ ہے، جسے جتنا علم اتنی ہی فہم، جس قدر فہم اسی قدر علم. تو یہ قرآن شریف یہ جامع ہے بالکل. تو یہ عربی، تو اب یہ کہ عربی وہ چونکہ فصحاء عرب تھے، سامنے بھی، تو وہ ان کو سمجھ آتی تھی. اب ہمارا حال ہے، ہم لوگ عجمی ہم نہیں سمجھ سکتے، بلکہ اب جو مطلب یہ ہے کہ میں جنرل ایک سمجھانے کی بات کرتا ہوں کہ جو عربی جانتا ہے ضروری نہیں کہ وہ قرآن کو سمجھ ہی لے، یہ بہت غور کرنا، کیونکہ ورنہ عربی جاننے والے آج کل چینلز پر اور سوشل میڈیا پر اپنی اپنی من گھڑت تفسیریں، من گھڑت شروحات بیان کر کے مسلمانوں کے ایمانوں پر ڈاکے ڈال رہے ہیں. آپ کسی کو مت سننا آپ سے ہاتھ جوڑتا، آپ کو سننا ہے صرف علماء اہل سنت جو مستند ہوں ان کو سنیں. آپ یہ پروفیسر اور گلے میں ٹائی لٹکا کر اور ننگے سے آ کے بیٹھ جاتے ہیں نا، یہ عام طور پہ مطلب یہ اہل علم نہیں ہوتے. عربی جاننا وہ اپنے آپ تو جو یہ اگر کسی دیہاتی عرب کے جو اعرابی ہوتے ہیں نا دیہاتوں میں رہتے ہیں، یہ ان کے سامنے بات کریں گے تو ہار جائیں گے، وہ اتنی زوردار عربی بول رہے ہوتے ہیں دیہاتی. تو خالی عربی جاننا اس کا مطلب جو عربی جانتا ہو وہ علامہ بن گیا، یہ نہیں ہے. تفسیر کا فن اپنا ہے، شرح حدیث کی شروعات شرح اس کا فن اپنا ہے، ہر عالم بھی ان کی شروعات اور تفسیرات نہیں کر سکتا، یہ اپنا اپنا یہ فنون ہے. عالم ہونا تو ضروری ہے لیکن بعد میں ظاہر منزل ستاروں سے آگے منزل اور بھی ہے، تو یہ آگے اس کی منزلیں ہیں، ہر ایک شرح نہیں کر سکتا، یہ ذہن میں رکھیے گا. تو اس لیے آپ اگر عربی سیکھتے ہیں، سیکھنی چاہیے کہ آقا کی زبان ہے اور سب سے افضل زبان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جنتیوں کی زبان ہے عربی، یہ سیکھنی چاہیے. لیکن جس کو عربی آ گئی یہ نہ سمجھے کہ اب میں قرآن کے سارے معنی سمجھ جاؤں گا. اور جو عربی سکھاتے ہیں یہ بھی ہرگز عربی سکھاتے ہوئے یہ نہیں کہیں کہ تم عربی سیکھ لو تم قرآن سمجھنا سیکھ لو گے، تم حدیث سمجھنا تمہیں آ جائے گی، یہ مت کہا کریں، اس سے گمراہی کے راستے کھلیں گے اور لوگ کہاں کے کہاں نکل جائیں گے. جیسے ابھی میں نے مثال دی عربی جاننے والوں کی کہ وہ سوشل میڈیا پر کیا کیا تماشے کر رہے ہیں اور شیطان کا بالکل بھرپور تعاون کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیے ہر فرد کی بات نہیں کرتا، میں جنرل بات کرتا ہوں کہ تماشا بنا ہوا ہے. تو اس لیے مطلب میں نے آپ کو تاکید کی کہ صرف علماء اہل سنت اور رضا چھاپ علماء، ہاں رضا چھاپ، میں اعلی حضرت والا ہوں. امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے عین مسلک کے مطابق جو انہوں نے قرآن و حدیث کی شروعات اور جو مطلب میں مفاہیم اور معانی سمجھائے نا، عین اس کے مطابق جو مطلب بیان کرے بات کرے، ہمیں صرف اس کی سننی چاہیے. ورنہ آج کل تو معاذ اللہ سنی کہلانے والے سنی کہتے ہیں اور صحابہ کرام کے بارے میں کچھ کا کچھ بک رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے اعلی حضرت کا مسلک یہ نہیں ہے، ہم تو صحابہ اہل بیت سبھی کو مانتے ہیں، ایک کو بھی ہم مطلب مائنس نہیں کرتے، ایک کو مائنس کر رہے ہیں، ایک کی شان بھی مائنس نہیں کرتے، ایک کی شان میں ایک نقطہ بھی ہم مائنس نہیں کرتے. جیسی جس کی شان ہے ہم اس کو آنکھیں بند کر کے مانتے ہیں. اس لیے میں اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ ہمارا معیار ہیں، ان یہ ہمارا مطلب آئیڈیل ہیں، ان کے مطابق ہی ہم نے زندگی گزارنی ہے، ان کے مطابق ہی جس سے دین لینا اس کو پرکھنا ہے، کہ یہ ان کا ہے تو ہمارا ہے، ان کا نہیں تو پھر ہم کسی اور کے بعد چلتے ہیں. یہ جو ان کے قدموں میں ہو، اعلی حضرت کے قدموں میں ہو، تو ہمیں مطلب یہ نہیں کہ اب میں بہت سمجھا چکا، سمجھو گے مانو گے انشاءاللہ جنت کا راستہ رکے گا نہیں آپ کا، نہیں مانو گے کہ احسان ہو کہ گمراہی کے گھڑے میں جا پڑو اور پھر بہت دیر ہو جائے. اللہ نہ کرے، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. اللہ مجھے مسلک اعلی حضرت پر قائم رکھے. اس سے پہلے کہ مسلک اعلی حضرت سے ایک تل برابر میں بال برابر ہٹنے لگوں، اللہ پاک مجھے ایمان و عافیت کے ساتھ موت نصیب فرمائے مدینے میں شہادت کی. اور یہ میں دوہرا رہا ہوں غزال یہ دوہرا، علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے برسوں پہلے جب دعوت اسلامی شاید بنی بھی نہیں تھی، میں نے ان کو ان کے بیان میں یہ سنا تھا، انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ مسلک اعلی حضرت سے میں ایک بال برابر بیٹھنے لگوں اس سے پہلے مجھے ایمان پر موت آ جائے، اس طرح کے جملے کہے تھے. تو ہم ایسوں کے پیچھے ہیں، اپنا کابرین کے پیچھے، ہمارے مطلب علماء کرام جو ٹن آ ٹن اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے تھے، ہم ان کے پیچھے ہیں. میں بھی الحمدللہ اعلی حضرت کا ماننے والا ہوں، جو ان کو مانتے ہیں میں ان کا بھی ماننے والا ہوں، آپ بھی ایسے ہی رہنا. تو انشاءاللہ آقا کے پیچھے پیچھے جنت، اے انشاءاللہ الکریم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ،
علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔